السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقت کی قدر کیجئے، اس میں سے آج ہم دیکھیں گے مستقبل کا تصور، پیج 98 کا آخری حصہ. اس سے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کیسے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنا محاسبہ میں خود ہی کر سکتی ہوں، آپ خود کر سکتے ہیں، کیونکہ بلل انسان ولا نفس ہی بصیرہ ولو القا معذیرہ، انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان اپنا محاسبہ خود کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. آج ہم تھوڑا سا مستقبل کے تصور کے بارے میں پڑھیں گے. ماضی کی طرح مستقبل کا تصور بھی ناگزیر ہے. ناگزیر سے کیا مراد ہے؟ جس سے بھاگ نہیں سکتے. اصل میں گزر لفظ ہوتا ہے بھاگنے کے لیے، فارسی کا لفظ ہے. تو ناگزیر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس سے بھاگ نہ سکے. انسان فطری طور پر مستقبل سے بندھا ہوا ہے، اس لیے وہ کسی بھی صورت میں نہ اس سے غفلت برت سکتا ہے اور نہ ہی اسے پسے پشت ڈال سکتا ہے. جس طرح انسان کو یادداشت کی قوت دی گئی جو اسے ماضی سے مربوط رکھتی ہے یعنی رابطہ رکھتی ہے، اسی طرح اسے سوچنے کی قوت دی گئی ہے جس کے ذہن میں مستقبل اور اس میں متوقع یعنی جن کی امید ہو سکتی ہے، اس میں متوقع چیزوں کا تصور پیدا کرتی رہتی ہے. مستقبل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل اور نامعلوم ہے، اور کوئی نہیں جانتا اس کے لیے مستقبل کے سینے میں کیا اسرار اور خیر و شر پوشیدہ ہیں. وما تدری نفس و ماذا تکسب غدا، سورۃ لقمان 34 میں ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے. سوچئے، میں اور آپ جانتے ہیں کل کیا کریں گے، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں جانتا. ہم کہاں جانیں گے؟ دنیا میں یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ کہ وہ جو کچھ اس میں آنے والا ہے وہ قریب ہے. آدمی چاہے جتنا بھی گمان کر لے کہ وہ دور ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ آج کے ساتھ کل لگا ہوا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ نحل آیت 77-77، وما امر الساعت الا کلمح البصری او ہوا اقرب، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو ابھی سے مستقبل کے لیے سامان کرے اور کسی معاملے کے پیش آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ حشر آیت 18-18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. سوچئے، کل، فار ٹومارو، لغد، ناروے کے پروجیکٹ کا نام بھی اسی آیت پہ ہے، لغد. کل کی تیاریاں، مستقبل کی فکریں کر لو، کل کیا ہونے والا ہے آج سوچ لو. جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دین انسان کو ماضی سے وابستہ کرتا ہے، انہوں نے دین کے جوہر اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے، اس لیے کہ دین کی سب سے بڑی مہم یہ ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ کی زندگی یعنی مستقبل کے لیے تیار کرے، ایک ایسے گھر کے لیے جو اس گھر یعنی دنیا سے زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. در حقیقت مستقبل کے تصور کو دین میں اساسی حیثیت حاصل ہے. اساس کیا ہے؟ بنیاد، یعنی بنیادی حیثیت. مطلب یہ کہ بہت امپورٹنٹ ہے. بندہ دو اندیشوں کے درمیان ہے، ایک اس کی عمر کا وہ حصہ جو گزر گیا اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، اور دوسرا اس کی عمر کا وہ حصہ جو باقی ہے اور اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی سے اپنی اخروی زندگی کے لیے سامان کرے اور بڑھاپے سے پہلے جوانی سے خوب فائدہ اٹھا لے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، موت کے بعد اللہ کی رضا جوئی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور اس دنیا کے بعد جنت اور جہنم کے سوا کوئی گھر نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دیندار انسان صرف اپنے اخروی مستقبل کی فکر کرتا ہے اور دنیاوی مستقبل سے بالکل غافل ہوتا ہے، بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ آنے والے کل کے لیے پورے خزم اور احتیاط سے کام لیں، اس کے لیے بھرپور تیاری کریں اور ہر وقت چکنے رہیں، ان سارے اسباب کو اختیار کریں جو ان کے مستقبل کے لیے ممد و معاون ہوں، خواہ ان کا تعلق دنیاوی امور سے ہو یا دین کے امور سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایک ایمان والا کیئرفل ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، اس کی مستقبل پہ نظر ہوتی ہے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مومنین کے لیے بلند پایہ نمونہ ہے، اسی لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اوس و خزرج کے قبیلوں کے ساتھ بیعت کی تو گویا اس کے ذریعے آپ اپنی دعوت کے مستقبل کے لیے جستجو فرما رہے ہیں اور شریعت اسلامی اور اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ایک مضبوط ٹھکانے کی تلاش میں آپ کو ہجرت کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے۔ کیا بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ اور مدینہ کی طرف آپ کی ہجرت کی تیاری اسلام کے مستقبل کے لیے مضبوط منصوبہ بندی اور عمل پہم کے علاوہ کچھ اور تھی؟ کیا تھا یہ؟ سب مستقبل کی تیاریاں تھیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک سال کی خوراک ذخیرہ فرماتے ہیں اور اسے توکل علی اللہ کے منافی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ توکل اسباب کی فراہمی کی نفی کا نام نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ توکل کے نام پہ ہاتھ توڑ کے نہیں بیٹھنے۔ تو کیا پتہ چلا اتنی سی بات سے؟ مستقبل بھی اہم ہے۔ دیکھیے ایک ڈرائیور ہوتا ہے نا، اس کو ذہن میں لے آئیے۔ زندگی کی اس شارع میں آپ اور میں ایک ڈرائیور ہیں، چل کہاں رہے ہیں؟ موجودہ حال پہ۔ نظریں کہاں ہوتی ہیں ڈرائیور کی؟ بالکل بونٹ سے آگے، بیک میرر سے پیچھے دیکھ رہا ہے، لیکن بڑی سی اسکرین سے آگے دور تک دیکھتا ہے۔ کیا سر پہ پہنچ جائے کسی کے پھر بریک مارتا ہے؟ کیا ٹرن لینے کے وقت ایک دم چرچرا کے ٹائر موڑتا ہے؟ تینوں چیزوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، پیچھے والی گاڑی سے فاصلہ، اگلی گاڑی سے فاصلہ اور اپنی سپیڈ۔ بس یہی کریے۔ آپ کے میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ بیلنسڈ۔ کریے کیا؟ حاضر کا اہتمام۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ چونکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ماضی سے عبرت پذیری، استفادہ اور محاسبہ نفس کے لیے کچھ وقت نکالے اور مستقبل پر نظر رکھنا بھی ناگزیر ہے، تاکہ اس کے لیے پہلے سے ساز و سامان تیار کرے اور توشہ فراہم کرے، اسی طرح زمانہ حاضر کے لیے بھی ایک خاص طرح کے اہتمام کی رہنمائی ضروری ہے، تاہم ہم اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں جس میں ہم بالفعل جی رہے ہیں، قبل اس کے کہ وہ اچانک چھن جائے یا برباد ہو جائے۔ امام غزالی احیاء العلوم، جو ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں، اوقات تین طرح کے ہیں، آپ بھی نوٹ کریں اپنے لیے۔ ایک وہ وقت جس کے بارے میں انسان کو کچھ سوچنا نہیں ہے کہ وہ کیسے گزرا، مشقت میں یا عیش و عشرت میں، اور ایک وقت آنے والا ہے جو ابھی تک آیا ہی نہیں اور انسان نہیں جانتا کہ اس کے آنے تک وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے ساتھ کیا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور تیسرا وقت وہ ہے جو حاضر و موجود ہے، جس میں انسان کو اپنے رب کے احکام کی پاسداری کے ساتھ بھرپور جد و جہد کرنی ہے۔ اس طرح اگر آنے والا وقت نہ بھی مل سکا تو کم از کم موجودہ وقت کے ضائع ہونے پر حسرت تو نہیں کرنا پڑے گی، اور اگر آنے والا وقت آ گیا تو اس کا حق بھی اسی طرح ادا کرے گا جس طرح پہلے وقت کا کیا تھا۔ انسان اپنی آرزوؤں کو 50 سال تک دراز نہ کرے، بلکہ جو وقت اسے ملا ہوا ہے اس سے کما حق کا ہو فائدہ اٹھانے کا عزم کرے، اور بالکل ابن الوقت بن کر، یعنی بالکل وقت کا غلام بن کر، اس طرح اس وقت کا استعمال کرے گویا یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اس کو نوٹ کرے، اپنے ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھ کر استعمال کیجیے، مزہ آئے گا نا، پھر سمجھ آئے گی کہ زندگی کیا ہے۔ حالانکہ اس کو اس کا علم نہیں، اور اگر اس کے لیے جاننا ممکن ہو تو جو وقت میسر ہے یہ اس کے آخری لمحات ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح رکھے کہ اگر اسے موت آ لے تو وہ اس کو ناپسند نہ کرے، اور اس کے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مصداق ہوں جس سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، وللعاقلی اللہ یکون زائنا الا لثلاث، کیا تزودی لیماد او مرمت لیماش او لذت فی غیر محرم، کیا مومن صرف تین چیزوں کا عرض مند ہوتا ہے، نمبر ایک توشہ آخرت کی فراخمی، نمبر دو معاش کے لیے تگو دو یا حلال چیزوں سے لطف اندوزی۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی اسی مفہوم کی ایک اور روایت ہے، عقل مند کو چاہیے کہ اپنے وقت کے چار حصے کرے، ایک وہ وقت جس میں اپنے رب سے مناجات میں مشغول ہو، دوسرا وہ وقت جس میں وہ نہایت باریک بینی سے اپنا محاسبہ کرے، تیسرا وہ وقت جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کرے، اور چوتھا وقت خورد و نوش یعنی کھانے پینے کے لیے فارغ کرے۔ ذرا سوچیے کیا ہماری یہی بانٹ ہے وقت کی؟ अल्लाह अकबर। इसलिए कि ये चीज़ इसके लिए बकिया औकात से इस्तफादे के लिए यानी फ़ायदा उठाने के सिलसिले में मुआविन साबित होगी। फिर इंसान को चाहिए कि जिस वक्त खाने पीने में मशगूल होता है, इस वक्त को भी अफसल आमाल यानी जिक्र व फिक्र से खाली न रखे। इसलिए कि जो खाना वो तनावुल करता है यानी खाता है, वह भी अल्लाह की कुदरत व सनाई का अजीब व गरीब नमूना है। अगर वो इसमें गौर व फिक्र करे तो ये जिस्मानी आमाल से बदरजहा बेहतर होगा और वक्त हाजिर के हक को अदा करते हुए ज़िंदगी के लिए अमल पर उभारने के सिलसिले में सबसे ज़्यादा शानदार ये हदीस है जिससे पहले गुजर चुकी, जिसमें आपने फरमाया, जब क़यामत आ जाए इस वक्त तुम में से किसी के हाथ में खजूर का नन्ना पौधा हो और वो इसे अपनी जगह से उठने से पहले ज़मीन में लगा सकता है तो लगा दे। अल्लाह अकबर। देखिए हमारे नबी की तालीमात, डोंट लूज़ द होप। हम तो कहते हैं 40 साल के हो गए अब क्या करना है, 50 के हो जाएंगे फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे, 60 के हो गए तो कब्र में टांगे हैं और 70 के हो गए तो पता नहीं कब्र से ही निकले हुए हैं। याद रखिए, आपने कहा अगर तुम्हें पता भी है तुम मरने वाले हो फिर भी पौधा लगा सकते हो तो लगा दो, क्यामत आने वाली फिर भी कर दो, बीज डालो, पौधे लगाओ, जड़ें बनाओ। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। वो इस पौधे को इसलिए भी नहीं लगा रहा कि इसके बाद आने वाले इसका फल खाएंगे, इस बूढ़े शख्स की तरह जो जैतून का दरख्त लगा रहा था। जब इससे पूछा गया कि तुम ये दरख्त क्यों लगा रहे हो, अब तो तुम कब्र के धाने पर खड़े हो, इसने जवाब दिया कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए दरख्त लगाया तो हमने फल खाया और अब हम दरख्त लगा रहे हैं ताकि हमारे बाद के लोग फल खाएं। अल्लाह अकबर। हमें भी अल्लाह ऐसा ही हरीस बना दे नेकियों का, दूसरों के फायदे के बने। वाह मा मा यन फो नाह सुफयम कुस, वही बच्चे का जो दोनों जो लोगों को नफ़ा देगा। यहाँ ये बात बिल्कुल वाजे है कि इस हदीस में अमल और अमल करने वाले की फजीलत बयान की गई, चाहे कोई इस अमल के समरात से फ़ायदा उठाए या ना उठाए। और इसके ज़रिए ये बात मुसलमान के जहन नशीन कराई गई कि जब तक ज़िंदगी बाकी है वो ज़मीन की आबादकारी और इंताज का अमल ना छोड़े। और इसके लिए जायज़ नहीं है कि एक लम्हे के लिए भी बग़ैर अमल के ज़िंदा रहे, ख्वाहिशरा फील सूर संभाले खड़े हों और इनके सूर फूकते ही ज़िंदगी का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाने का यकीन हो। ऐसे गैर यकीनी लम्हे में अमल या पौधा लगाने की ताकीद दरअसल मौजूदा वक्त के हक़ की अदायगी की अहमियत की तरफ इशारा करती है और माजी व मुस्तकबिल से क़तः नज़र ज़िंदगी के वाकई लम्हों से इस्तेफादे पर ज़ोर देती है। तो इस हिस्से में हमने क्या सीखा? मुस्तकबिल के लिए भी तैयारियाँ करें, मत सोचें कि हमने क्या करना है, अब हमारे बाद क्या होगा, वो कोई भी होगा, आप मैं अपना काम करते जाएं। देखिए मेरा आपका काम क्या है, अपने हिस्से का काम कीजिए। जड़ें लगानी है जड़ें, तना बनाना है तना, शाखे तो शाखे, पत्ते तो पत्ते, फल तो फल। मत सोचिए पीछे क्या, आगे क्या, आगे क्या और पीछे क्या, बस अपना काम कीजिए और अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि वो आपके मेरे लिए इन सारी चीज़ों को करना, समझना और सीखना आसान कर दे। क्योंकि असल बात चाहिए, हर इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिश तो एक ही होती है और वो क्या कि लंबी उम्र हो। तो आइए ज़रा सा पढ़ते हैं, इंसान की दराजी उम्र का राज क्या है। पेज 104, दराजी उम्र, तवील उम्र, लॉन्ग लाइफ, इसका राज क्या है। बहुत सी दवाइयाँ डॉक्टर्स बताएंगे, बहुत से टोटके लोग बताएंगे, लेकिन असल कुछ और राज है। आइए देखें, इसमें शक नहीं कि इंसान फितरी तौर पर ज़िंदगी से मोहब्बत करता है और चाहता है कि इसकी उम्र दराज हो, बल्कि इसका बस चले तो हमेशा ज़िंदा रहे। सोचिए कोई आपको कह दे कोई ऐसी दवा आ गई मार्केट में, खा लो तो मौत नहीं आती, शर्त एक है कि अपना घर बेचो फिर उसको ख़रीदो, इतनी महंगी है। कितने हैं जो घर नहीं बेचेंगे, चूड़ियाँ बेच दो बेच देंगे, सब कुछ बेच आएंगे, खुद जीना चाहेंगे। और याद रखिए कि इंसान की इसी खमेशगी की ख्वाहिश के सबब इब्लीस ने आदम को बहकाया और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया जिससे इन्हें मना किया गया था। सूरह तौहा आयत 120 में आता है, फवसवस इलैहि शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुक अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किल ला यबला। शैतान ने आदम के दिल में ख्याल डाला, कहने लगा आदम क्या मैं तुम्हें वो दरख्त बताऊँ जिससे अबदी ज़िंदगी और लाजवाल सल्तनत हासिल होती है। क्या पता चला, खुद दीन इस्लाम की नज़र में दराजी उम्र एक नेमत है, बशर्ते कि ये उम्र नुसरत हक और अमले खैर में इस्तेमाल हो। लंबी उम्र नेकियों वाली बरकत है, इससे ऑपोजिट पे समझ लीजिए क्या होगा। نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر دراز ہوئی اور عمل اچھا ہوا۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ موت نے لوگوں کی زندگی مقدر کر دی، یعنی موت کے تصور سے زندگی میں کدورتیں آ جاتی ہیں، جو لفظ لکھے نا تو کدورت، قدرہ سے دل میلا ہو جاتا ہے، ہائے مر جائیں گے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کبھی مرنا نہیں چاہتا، کیوں مروں میں، میں نے بھی دیکھا ہی کیا ہے، 100 سال تو میری عمر ہوئی ہے، ایسے لوگ بولیں گے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ موت نے ان لوگوں کی زندگی مقدر کر دی ہے، بس اوقات وہ نوجوان کو عین شباب یعنی جوانی کی بالکل چڑھتی جو بہاریں اس میں ہی، اور نو بیاہتہ جوڑے کو اس کی شادی کی ابتدائی ایام میں ہی اچک لیتی ہے، اور اکلوتے لڑکے کو جو خاندان کی نشانی ہوتی ہے اس کو اہل خاندان کے ہاتھوں سے چھین لیتی ہے۔ کبھی سنا آپ نے؟ اللہ بچا کے رکھے، سب کے بچوں کی حفاظت کرے۔ مالدار اور اسودہ شخص کو اس کی نعمت و خوشحالی کی آغوش سے جھپٹ لیتی ہے، اور بڑے سے بڑے روب و دبدبے والے حاکم کو اس کے خدم و خشم یعنی غلام اور جو خدمت گار ہوتے ہیں ان کے درمیان سے اٹھا لیتی ہے۔ اسی لیے موت کا دوسرا نام ہے حازم اللذات و مفرق الجماعات، یعنی لذتوں کا خاتمہ کرنے والی اور جماعتوں کو منتشر کر دینے والی۔ ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں موت کے ساتھ، اور ساری جماعتیں گروہ ٹوٹ جاتے ہیں موت کی صورت میں۔ چونکہ موت انسانی زندگی کا انجام ہے، اس لیے اس کی عمر بڑی مختصر ہے، خواہ اس کی عارضیں کتنی ہی دراز ہوں اور اسے کتنی ہی لمبی مدت جینے کو مل جائے، مگر وہ گنے چنے دن ہیں اور محدود سانس ہیں، جس کے سلسلے کو موت بغیر اجازت کے کاٹ دیتی ہے۔ کبھی سوچیے موت اجازت لے تو کوئی دے؟ کہتے ہیں کہ نبیوں سے اجازت لیتا ہے فرشتہ، اور اس پہ بھی کئی واقعات ہیں، کوئی نہ جانے دے، دل ہی نہیں چاہتا، اور انسان کو قصہ ماضی بنا دیتی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد عش ما شئت فإنک میت واحبب من احببت فإنک مفارقه وعمل ما شئت فإنک مجزی به۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے درد کو محسوس کیجئے گا، ایسے لگے گا آپ کا دل کے اوپر ٹھنڈک چلی، ایسے ایک دم ایک خنکی سے اندر اترتی ہے، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا چاہیں زندہ رہیں، موت آ کر رہے گی، آپ جس سے چاہیں محبت کریں، مگر ایک دن آپ کو اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جو چاہیں عمل کریں، بلا شبہ آپ کو اس کی جزا پانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی عمر اس درجہ محدود ہے تو پھر کیسے وہ اپنی عمر دراز کرے گا، اور کیوں کر ایسا ممکن ہے؟ یعنی موت تو آنی ہے نہیں، کسی وقت آ جانی ہے، تو لمبی زندگی پھر کیسے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت انسان کی حقیقی عمر وہ ماہ و سال نہیں ہے جنہیں وہ پیدائش کی پہلی گھڑی سے وفات کے آخری سانس تک گزارتا ہے، بلکہ اس کی حقیقی عمر تو ان افعال خیر اور اعمال صالحہ کی بقدر ہے جو اس کے نام اعمال میں اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو دیکھتے ہو کہ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، مگر اس کے کھاتے میں تقویٰ اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کا سرمایہ 0 کے برابر ہے۔ سوچیے ذرا، اس وقت میں کتنے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہوں، میری ذات سے کتنوں کو فائدہ ہے؟ بس گھر میں 2 بچے، بیوی، شوہر، میاں، ساس سسر، 6-10 لوگ ٹوٹل میرے نصیب میں، یا اس سے بھی انکم، یا اس سے بھی زائد۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تم ایک شخص کو دیکھتے ہو کہ اس کی عمر 100 سال سے زائدہ ہے، مگر اس کے کھاتے میں تقوی اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کا سرمایہ 0 کے برابر ہے۔ اور یقین کریں، ہمارے خاندانوں میں ایسے ڈھیروں لوگ گزرے ہوں گے، صرف اپنے لیے جیے، کھایا، پیا اور کمایا اور چلے گئے، اور ایک دوسرا انسان ہے جو جوانی ہی میں مر جاتا ہے، مگر کم مدت ہی میں اس کا نام عمل بڑے بڑے کارناموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حکیم کا قول ہے، کتنی ہی عمریں ہیں جن کی مدت وسیع ہوتی ہے مگر سامان کم ہوتا ہے، اور کتنی ہی عمریں ماہ و سال کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں لیکن سامان کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جس کی عمر میں برکت دی گئی وہ تھوڑی مدت میں اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات پا لیتا ہے جو نہ لفظوں میں بیان کیے جا سکتے ہیں نہ اشاروں میں۔ اس لیے آدمی اللہ کی اطاعت و بندگی اور خلق خدا کے ساتھ بھلائی کر کے اپنی عمر دراز کر سکتا ہے، جتنا اس کے عمل میں اخلاص و اعتکان ہوگا اتنا ہی اس کا اجر اور فضل اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا، اور اس کے عمل کا جس قدر فائدہ اور اثر دوسروں کی زندگیوں میں ہوگا، اتنی اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ مثلا اس نے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی، یا ان کو تباہی سے بچایا، ان سے کوئی مصیبت دور کی، ان کے کسی دشمن کو دفاع کیا، یا وہ اعمال جن کا فائدہ افراد، جماعتوں، بلکہ پوری ملت کو پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک چوٹی کے اعمال شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دعا الی الہدیٰ کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ہوگا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کچھ کمی کی جائے۔ آپ نے فرمایا، ان فی الجنت مئۃ درجہ، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں۔ عدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض۔ فرمایا، جو اللہ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں، کتنے؟ 100 درجے، اور 2 درجوں کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اسی طرح امام عادل اور انصاف پسند حکمران کا درجہ بھی بہت بلند ہے، کیونکہ ان کا عدل کرنا اور انصاف پسندی سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خیر پہنچتی ہے، بلکہ قومیں اور امتیں ان کے عدل و انصاف سے بہرہ مند ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انہیں اپنے نفس کے ساتھ بڑا مجاہدہ اور شہوانی جذبات، گناہوں کے داعیات اور ظلم کے خلاف مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی سبب سے حدیث میں آیا ہے، امام عادل کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ عملی حساب سے نیکی ہے نا۔ بعض دفعہ ہم صرف عبادت، نماز روزے کو کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ عدل انصاف کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، آپ دیکھیے کہ ہم سب یہاں جو آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم بھی تو کچھ کمٹمنٹس لے کے آتے ہیں نا، کچھ ہمیں بھی ذمہ داریاں دی گئیں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے۔ اگر ہم انصار اللہ میں تو ہم بھی تو جواب دیں، تو اپنے ہر کردار میں خود کو پہچانیں، کیا میں انصاف کر رہی ہوں؟ کیا میری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کو میں اپنی زندگی میں گزار رہی ہوں؟ کیا واقعی یہ حقیقت میں میرے خلاف تو نہیں حجت بن رہی؟ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول غزوے سے واپس ہوتے ہوئے ایک وادی سے گزرے جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ صحابی کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس وادی میں عبادت کے لیے قیام کرتا، مگر انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لوں گا، ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، پہلے اجازت لیتے تھے کسی بھی کام کے کرنے سے، چاہے نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ جب انہوں نے رسول اللہ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، لا تفل فإن مقام احدکم فی سبیل اللہ افضل من صلاته فی بیتی 70 عاما الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ویدخلکم الجنہ اغزو فی سبیل اللہ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت له الجنہ۔ اس سے آپ کو اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ کی قدر اور اس کی قیمت سمجھ آئے گی۔ کیا ترجمہ ہے؟ ایسا نہ کرو اس لیے کہ تمہارا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا گھر میں تمہاری 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرمائے؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، جس نے اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جنگ کی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ دیکھیے، اس سے بھاگ دوڑ سوچے کہ اس وقت آپ اور میں گھر بیٹھے ہوتے تو زیادہ خشوع اور خضوع سے عبادت نہ کرتے؟ 500 دانوں کی تسبیح پڑھتے، خاموش ہوتے، اندھیرے کمرے میں پردے تان لیتے، خود کو مچھلی کے پیٹ میں سوچتے، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے فرق سے آپ دیکھیے کتنا کچھ ساتھ لے کے انسان چلتا ہے۔ اپنی اصلاح پھر بھی آسان ہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر لگ جائے تو زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، چین نہیں پڑتا، صبح شام رات دن کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ فکر لگا دے۔ اسی طرح اعمال ایک دوسرے سے فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں اور اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ وہ شخص انتہائی خوش بخت ہے جو افضل اعمال کا حریص ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ زمر آیت 17 اور 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اے نبی، بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا مرحلہ غور سے سننا، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں. اللہ ہمیں ایسا عقل مند بنا دے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم وقتوں میں بڑے بڑے کام کیے, یہاں تک ان کے کارناموں کو کرامات تصور کیا گیا, حالانکہ وہ کرامات نہیں بلکہ برکت اور توفیق کے خداوندی تھی. اس بات کا کھلا ثبوت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. آپ 23 سال کی قلیل مدت میں لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر نور حق کی طرف لائے, اور آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا. اسی قلیل مدت میں آپ نے اقامت دین فرمائی, اس کی بنیاد پر ایک بے مثال نسل کی تربیت کی اور ایک مثالی امت تیار کر کے عالمی حکومت کی بنیاد رکھی. حالانکہ دعوت اسلامی کے ابتدائی ایام ہی سے آپ کے راستے میں طرح طرح کی صعوبتیں اور رکاوٹیں حائل رہیں. یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ آپ کو اتنی ساری کامیابیاں صرف معجزات الہی کی بدولت ملیں, اور آپ کے برابر کون ہوگا, ہمارا آپ سے کیا مقابلہ. نہیں, اس کے پیچھے بھی محنت تھی. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی دعوت اور جہاد کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی عام سنت کے مطابق گزرتی رہی ہے. آپ کا وہ معجزہ جس کے ذریعے مشرکین کو چیلنج کیا گیا, وہ دراصل قرآن تھا, نہ کہ خوارق عادات امور, یعنی جو عام طور پہ واقعات نہیں ہوتے وہ ہونے لگنا. ایک ہوتی عادت, مثلا آگ ہے, اس کی عادت ہے جلانا, لیکن جب آگ نہ جلائے ٹھنڈی ہو جائے تو وہ ہوتی ہے خوارق عادات امور. یعنی نبیوں نے کوئی ایسے انیوژل معجزات نہیں دکھائے, وہ تو بہت کم ہوئے. دوسرے معجزات بھی خاص صورت حال میں اس وقت ظاہر ہوئے جبکہ زمین کے ممکنہ اسباب روئے کار لائے جو چکے ہوں اور سوائے آسمانی مدد کے اور کوئی صورت باقی نہ رہی ہو. جیسا کہ ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی سکینت نازل کر کے غیر مرئی فوج کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی, اسی طرح غزوہ بدر میں ہر طرح کے دنیاوی اسباب اختیار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتوں سے آپ کی مدد کی. سورۃ انفال آیت 10 میں آتا ہے, وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم, اور یہ بات تمہیں اللہ نے صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. یعنی یہ فرشتوں کا نزول تو صرف ہماری تسلی کے لیے ہوتا ہے, اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائیں مدد اس کی طرف سے زیادہ آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں اور انسان کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں آسان درجے پہ کام کرنے والا بنائے. آج کے لیے اتنا کافی ہے اور بہت ہے اگر ہم نے اسے نصیحت لینی ہے, اور اگر صرف کتاب پڑھنی ہے, بات سننی ہے, تو اور بھی پڑھ لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے سارے معاملے کو آسان کرے, عمل کی توفیق دے, مستقبل پہ نظریں لگیں, ماضی سے عبرت لیں, اور سب سے بڑھ کے راج میں جئیں, اور تینوں چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے لوگوں کو نفع دیتے ہوئے دنیا سے جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.